السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کے تسلسل میں ہے، اور پچھلا پروگرام تھا قانون اتمام حجت سے متعلق، اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر اتمام حجت کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کیا تھا، پھر قانون اتمام حجت کے خد و خال جاوید صاحب نے بیان کیے تھے، اور پھر اہل مکہ سے متعلق کچھ بنیادی سوالات تھے، اور وہاں پر بہت سارے ایسے سوالات آئے تھے اتمام حجت سے متعلق جس میں کہ کچھ کلیریفیکیشن جاوید صاحب نے کر دی تھی. کچھ اور مزید ایسی وضاحتیں ہوں گی یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی، ہمارے یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوں گی، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بنیادی طور پر پہلے میں دو تین سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جاوید صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قانون اتمام حجت سے متعلق آپ نے پچھلے پروگرام میں بتا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام قوموں کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجا. ہم جب قانون قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک واضح جو ڈسٹنگوش جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے بنی اسحاق ہیں، ایک بنی اسماعیل ہیں. بنی اسحاق کے معاملے میں تو آپ کی وہ بات بالکل درست ہے کہ پے در پے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، ہر قوم میں بھیجے گئے، ہر گروہ میں بھیجے گئے. لیکن بنی اسماعیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برسوں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے ان کو کوئی ان کی طرف پیغمبر نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک. تو اس بیچ میں جو ہے جتنی قومیں گزری، جتنے لوگ گزرے، ان کی طرف تو کوئی ہادی کوئی رسول نہیں آیا، تو ان کے لیے پھر اتمام حجت کیسے ہوگا؟
نہیں، دیکھیے، میں نے تو پچھلے پروگرام میں بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ جو اتمام حجت قیامت کے لحاظ سے ہو رہا ہے اس کے ذرائع تو بے شمار ہیں، یعنی وہ میری فطرت سے ہو رہا ہے.
ٹھیک.
قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ سب لوگ کے جو قیامت میں کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ نہ ہماری طرف کوئی پیغمبر آیا، نہ ہمارے آبا و اجداد سے کسی پیغمبر کی روایت ہم کو ملی، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کس بنیاد پر پکڑتے ہیں. اس کا جواب دیا ہے کہ اس بنیاد پر جو تمہاری فطرت کے اندر موجود تھا، اس کو نکال کر باہر رکھ دیا جائے. اچھا، اسی طرح انسان کے اخلاقی وجود میں فالہ مہا فجورہ تقواہ کے تحت جو الہام کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر جو بنیادی سچائیاں ہیں یا عالمگیر اخلاقیات ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اتمام حجت تو ہو رہا ہے. یہاں سوال یہ نہیں کہ اتمام حجت کے لیے آخری درجے میں پیغمبر ہی آئے گا تو تب اللہ پکڑے گا.
ٹھیک ہے،
قیامت میں ہم سب لوگ وہاں حاضر ہوں گے، عرب کے بھی، عجم کے بھی، یورپ کے بھی، امریکہ کے بھی، ایشیا کے بھی، سب حاضر ہوں گے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اور ذرائع فراہم کیے ہوں گے ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرے گا. یہ ہے قیامت میں جو یہاں ابتلا ہے اس کے نتیجے کا بیان.
ٹھیک.
یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں کب سزا دیتے ہیں.
صحیح.
یعنی زیر بحث مسئلہ یہ ہے، اس کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں میں سزا کب دیتا ہوں، جبکہ میں کسی قوم کی طرف رسول کی بعثت کرتا ہوں اور وہ رسول ان تک میرا پیغام پہنچاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس کو بیان کیا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم اس دنیا میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے اندر اپنا رسول مبعوث نہیں کر دیتے.
ٹھیک.
یعنی یہ اصول بیان کیا ہے. اچھا، یہ بیان کیا ہے کہ رسولوں کا یہ سلسلہ بھی اس لیے ہے تاکہ انسانوں پر بحثیت مجموعی حجت پوری ہو جائے، اور جس قوم میں وہ بھیجے جاتے ہیں اس کے لیے وہ عدالت بن کر آتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے صورتحال یوں نہیں ہے کہ اگر رسول نہیں آئیں گے تو ہم پر حجت پوری نہیں ہو رہی. حجت تو ہو رہی ہے پوری، لیکن اس حجت کا نتیجہ قیامت میں نکالا جا سکتا ہے، یہاں نہیں نکالا جا سکتا.
صحیح.
کیونکہ یہاں پر پھر اس کے لیے بہت سے شواہد چاہیے ہوں گے.
ٹھیک. ٹھیک.
قیامت میں میرا باطن میرے سامنے آ جائے گا، میرے اعمال نامے کی پوری فہرست سامنے رکھ دی جائے گی، جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہاتھ پاؤں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو قیامت میں جو نتیجہ نکالنا ہے اس بالکل اور طرح سے نکالنا ہے. خدا خود موجود ہوگا، بارگاہ میں موجود کھڑے ہوں گے، تو وہاں پر میرے لیے کوئی عذر پیش کرنا آسان کام نہیں ہوگا.
ٹھیک.
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں روز یہ فیصلہ کرتا ہوں. نہیں، میں نے کبھی کبھی اپنے رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کیا، اور اتمام حجت کر کے یہیں جزا و سزا کر کے دکھائی ہے. یہ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جزا و سزا میں کرتا ہوں یہاں پہ کیوں کی میں نے، تو کہا ہے اس لیے تاکہ قیامت کی جزا و سزا کے لیے فیصلہ کن دلیل بن سکے. یہ بات ہے جو قرآن نے کہی. اچھا اب جو آپ نے فرمایا بنی اسحاق کے بارے میں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بارے میں بھی پوری اسکیم بتائی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں رسول بھیجنے کا طریقہ اختیار کیا. پہلا طریقہ وہ تھا انفرادی رسالت. دوسرا مرحلہ کیا ہے جہاں ایک پوری قوم کو یعنی ذریت ابراہیم کو اس منصب پر کھڑا کر دیا گیا. تو اس کے بعد دنیا کے اندر ایک خطے کا انتخاب کیا گیا, اس خطے میں کچھ علاقے خالی کرا لیے گئے, ان میں اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کو آباد کرنے کا اہتمام کیا, بنی اسماعیل کو جزیرہ نما عرب میں اور بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کو کنعان میں جسے ہم فلسطین کہتے ہیں, اور وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنا کر اب قوم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے. تو رسولوں اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم یہ ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ اسکیم میں نے نہیں بنائی, یہ اس نے بنائی ہے جو کائنات کا خالق ہے. اس کو دیکھیں کیسے بیان کرتا ہے وہ, ان اللہ ہستفا آدم و نوحن, پہلے مرحلے میں ہم نے انفرادی نبوت دی, اس کے بعد کیا کیا, اب اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین, اس کے بعد پوری کی پوری قوموں کو اٹھایا. تو اصل میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ اب دنیا کے لیے رسول ہیں, رسالت جاری ہے اس معنی میں, اس مفہوم میں جاری ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے, انفرادی رسالت ختم ہو گئی.
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال لیتے ہیں.
توحید کی کوئی واضح تعریف کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا حصہ یہ ہے اس سوال کا کہ ایک موحد جو ہے ملحد کو اتمام حجت کے لیے کیسے مائل کرے؟
توحید کی تعریف بالکل واضح ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی کو خدا کی ذات سے مانیں گے, نہ خدا کو کسی کی ذات سے مانیں گے, اور آپ خلق اور امر میں کسی کو ساجی نہیں قرار دیں گے. یہ توحید کی جامع اور معنی تعریف, نہ خدا کو کسی کی ذات سے مانیں گے, نہ کسی کو خدا کی ذات سے مانیں گے, نہ خلق اور امر میں کسی کو شریک سمجھیں.
جو موحد ہے وہ ملحد کو کیسے قائل کرے اتمام حجت کے لیے؟
اصل میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہم خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ہمارے اوپر اتمام حجت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, ہم پر دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہے, خبردار کرنے کی ذمہ داری ہے. اتمام حجت اللہ کرتا ہے, یعنی بندہ نہیں کرتا, یہ اللہ کر رہا ہے. وہ کیسے کر رہا ہے میں نے یہ بتایا تفصیل کے ساتھ کہ وہ ہماری فطرت سے کیسے کر رہا ہے, وہ انفس و آفاق کے استدلال سے کیسے کر رہا ہے, وہ ہمیں جو اس نے عقل جیسی نعمت دی ہے کس طرح سے ہمارے شعور کے اندر ان چیزوں کو ڈالتا ہے, یہ بتایا کہ نبیوں کی تاریخ سے کیسے کر رہا ہے. اس وقت اس نے دو قوموں کو کھڑا کر رکھا ہوا ہے, یا ذریت ابراہیم کو, اور ان کے اوپر جو اس کی دینونت یا جزا و سزا کا ظہور ہے اس کو استدلال میں پیش کر رہا ہے. تو اس نے بے شمار ذرائع سے انسانوں پر اتمام حجت کا اہتمام کیا ہے. یہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتمام حجت جو ہو رہا ہے اور جس کا نتیجہ قیامت میں سامنے آئے گا, دنیا میں جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو وہ کیا قانون ہے جس کے تحت نکلتا ہے؟
ٹھیک, یہ زیر بحث. جی آپ کا کیا واسط؟
جی ختم نبوت کا اور قانون اتمام حجت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
قانون اتمام حجت کا تعلق خاص نبوت سے نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ محض نبی ہی اتمام حجت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع پیدا کر رکھے ہوئے ہیں, میں نے ان کا حوالہ دے کے آپ کو بتایا کہ وہ سب اسی لیے ہیں کہ انسان قیامت میں کوئی عذر پیش نہ کرے. سورہ آراف کا اسی لیے ذکر کیا میں نے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا خود جواب دیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نہ ہم پر انذار ہوا نہ ہمارے آبا اجداد پر, آپ ہمیں کس گناہ میں پکڑتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس استدلال کی بنیاد پر جو میں نے تمہارے ساتھ اس وقت کیا تھا جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا, اتنی بات پوچھ رہا ہوں. تو اس لیے اتمام حجت کے ذرائع تو بے شمار ہیں. اتمام حجت میں انبیاء ایک آخری کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ ہر اس عذر کا خاتمہ کر دیتا ہے. کہا ہے نا اس کو, لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے بعد کوئی کہنے کی پوزیشن ہی میں نہ رہے کہ مجھ تک بات واضح نہیں ہوئی تھی. تو وہ گویا آخری ذریعہ ہوتے ہیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو رہی ہے اور وہ مختلف ذرائع سے پوری ہو رہی ہے.
آپ نے قریش مکہ کے متعلق یہ فرمایا کہ قریش مکہ کو حجت اتنے درجے تک تمام کی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ مثلا وہ کہہ سکتے ہیں کہ فاجرو اپنے ہاتھ اوپر کر لے اگر ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے. تو اس چیز کا تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ فارس و روم کی سلطنتوں پر خلفاء راشدین کے زمانے میں پوری قرآن مجید ان کے یہاں پہنچی ہو. اگر قرآن مجید نہیں پہنچی ہے تو ان پر اتمام حجت کا قانون کیسے لاگو ہو سکتا ہے, سزا و جزا کا قانون؟
قرآن مجید کیوں نہیں پہنچا؟ یعنی نہ پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کے ہاتھ میں موجود ہے, پڑھا جا رہا ہے, دنیا بھر کو سنایا جا رہا ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آپ یہ بات کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں پہنچا؟ یعنی قرآن ہی تو وہ تھا جس کو حضور پیش کر رہے تھے, دن کو پیش کر رہے تھے, رات کو پیش کر رہے تھے. سوال یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ایسے ہی پہنچا ہے نا, یعنی صحابہ کرام نے آ کے باقاعدہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ میں پکڑایا.
اسی طرح لوگوں
نے حضرت جعفر وہاں پہ سورہ مریم پڑھ کے سنا رہے ہیں, کیا اس پوری کی پوری قوم کو توجہ نہیں ہوئی کہ یہ کیا پڑھ کے سنایا جا رہا ہے؟ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہوگا اس کی طرف کوئی. آج ہمیں پتا چلتا ہے ایک عالم کی حیثیت سے کہ فلاں جگہ فلاں کتاب چھپی ہے, تو ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آپ کے خیال میں جس وقت وہ اس دربار میں کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے تھے اور وہاں کا بادشاہ یہ فیصلہ کر, وہ خود مسلمان ہو گئے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ تاریخ ہے جو مکے میں واقع ہو گئی. ابھی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنا ہے, ایک عظیم سلطنت قائم ہونے کے اسباب پیدا ہونے ہیں, یہ اس وقت ہو رہا ہے سب کا سب. تو اس کی یہ کیسے گمان کرتے ہیں کہ قرآن نہیں پہنچا؟ اور پھر میں نے بار بار توجہ دلائی ہے, اس کو غور سے سنیے کہ صحابہ کرام کو حکم کیا دیا گیا ہے. جس وقت مخاطب یہ کہے کہ مجھ تک نہیں پہنچا تو پہلے پہنچاؤ گے, تو اس وجہ سے یہ بدگمانی کی کیوں جائے کہ وہ اس کے بغیر اقدام کر دیں گے؟ جب وہ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو کیا ان کو بتایا نہیں گیا کہ اقدام کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن مجید خود سری نس میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان حد من المشرقین استجارک, اگر مخاطب یہ کہتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی تو آپ پہلے بات پہنچائیں گے.
سر میرا بنیادی سوال کا مقصد یہ تھا کہ صحیفے کی صورت میں روم و فارس کے یہاں نہیں پہنچا تھا قرآن مجید صحابہ کے دور میں,
صحیفے کی صورت میں کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ نفی کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟
مطلب کوئی ایویڈنس ہے تو بتا دیں, آپ بھی بتا دیں.
آپ ایویڈنس دیجیے اسے نہیں پہنچا.
نہیں, ایویڈنس کا بات یہ ہے,
یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ نہیں پہنچا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب قرآن پیش کر دیا گیا, لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا, لوگوں نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا, لوگ نکل کے باہر جانا شروع ہو گئے. میں نے مثال دی آپ کو کہ جس وقت سورہ مریم حبشہ میں پڑھی گئی ہوگی تو نجاشی کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوا ہوگا کہ قرآن مجید میں فراہم کروں. کیا وہ صحابہ کرام باقی جو ہیں جو پیچھے قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو بے نیاز ہو گئے ہوں گے, پاتے نہیں ہوں گے, کیوں نہیں پہنچا؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ نہیں پہنچا قرآن مجید کا کوئی حصہ, پھر قرآن کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سارا پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کی تو ایک سورہ اپنی پوری دعوت پیش کر دیتی ہے. اسی وجہ سے تو اس کے اندر تصریف آیات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. ایک سورہ پہنچ گئی تب بھی کافی ہے. سورہ مریم نے نجاشی پر واضح کر دیا کہ یہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے, اس کے ابتدائی حصے نے واضح کر دیا, تو اس لیے یہ بھی کیوں ضروری ہے کہ مصحف پورا کا پورا پہنچے؟
اور پھر بات یہ ہے کرام دن رات نماز پڑھتے تھے, وہاں
نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, رمضان میں تلاوت ہو رہی ہے.
قانون اتمام حجت کے بیانیے پر اعتراض یہ ہے کہ امم سابقہ کی ہلاکت, جسے کہتے ہیں کہ سوسائٹل کولیپس, اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا, اور اس کے پیچھے یعنی قوموں کی ہلاکت کے پیچھے تکذیب رسل, اتمام حجت اور خدائی اسکیم کا تصور جس ذہن میں پیدا ہوتا تھا وہ دماغ اب آثار قدیمہ کا حصہ بن چکا ہے. اور اس کی میں دلیل دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے کی ایک مخصوص اپسٹیم ہوتی ہے, یعنی کسی بھی تہذیب میں برپا ہونے والی کوئی بھی علمی تحریک یا نظری سرگرمی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی. تو اگر ساتویں صدی کے انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی پچھلی قومیں کیوں ہلاک ہوئی تھیں, تو وہ اسے یہی کہے گا کہ خدائی عذاب, دا ریت آف گاڈ. لیکن ہم چونکہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں, پوسٹ ٹروتھ ایرا جسے کہا جاتا ہے, جہاں ریئلٹی یعنی حقیقت یا سچائی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس جسٹ این اوپینین, کہ بھائی یہ تو ایک نظریہ ہے, یعنی جہاں سچائی اور حقیقت کے متعلق یہ دعوے کیے جاتے ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, جن واقعات کے پیچھے یعنی قوموں کی ہلاکت کے پیچھے جو مادی اسباب ہیں, ہم ان مادی اسباب پہ اتمام حجت کا نظریہ تھونک کر.
اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھیں ان کے فزیکل ریزنز ہوں گے, زلزلہ آ گیا ایک ویسے ہی آ گیا زلزلہ, ویسے ہی بارش ہو گئی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس پہ ہم اتمام حجت کیوں؟ جی جاوید صاحب,
یہ ایک بڑا عجیب مغالطہ ہے کہ اتمام حجت کا جو قانون ہے, اگر تو آپ کو اس پر اعتراض اسمانی میں ہے کہ پورا کا پورا قرآنی اساطیر الاولین ہے, تو پھر بحث اصل میں مذہب کے بنیادی مقدمات پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے, کوئی کتاب اتاری ہے یا نہیں, پیغمبر آئے ہیں یا نہیں.
بالکل صحیح ہے.
قانون اتمام حجت جو ہے یہ فلسفہ نہیں ہے, یہ میں نے بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو بحث کی بنیاد تو یہ ہونی چاہیے کہ
اگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پر ایمان ہے تو پھر ہم بات کریں, اگر نہیں ہے تو
قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ہم نے قوم نوح کے ساتھ یہ معاملہ کیا. یعنی قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے, وہ زیر بحث ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں. میں قانون اتمام حجت بیان کروں یا معاشرت کا قانون بیان کروں یا نکاح و طلاق کا قانون بیان کروں, یہ جب مذہب کے دائرے میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ مان لیا گیا ہے کہ مخاطبین اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب فلاں معاملے میں کیا کہتی ہے. آپ کا اعتراض اگر اللہ کی کتاب پر ہے تو یہ بحث کا ایک دوسرا میدان ہے. یعنی یہ بات کہ کتاب اللہ درحقیقت ہے ہی نہیں. کتاب اللہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کسی شخص کا افسانہ ہے جو اس نے بیان کر دیا ہے, تو پھر بات کو بھی وہیں سے کیجیے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر الگ سے بات کرنی چاہیے. یعنی قرآن مجید کو جب خدا کی کتاب کی حیثیت سے ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر تو اصل میں وہ خود ذریعہ علم ہے. جس طرح سے میرا مشاہدہ ایک ذریعہ علم ہے, جس طرح سے میرا عقلی استدلال ایک ذریعہ علم ہے, جس طرح تاریخی واقعات جو اسٹیبلش ہسٹری میں ہیں وہ میرا ذریعہ علم ہے, اسی طرح جب میں دلیل سے یہ مان لیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر قرآن خود ذریعہ علم بن جاتا ہے. تو یہاں جس قانون اتمام حجت پر بات ہو رہی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ جی قرآن میں نکاح و طلاق کا کیا قانون بیان ہوا ہے, تو وہاں تو میں استدلال اس پر کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کی بات ہی پر میرا اطمینان نہیں ہے یا یہ اللہ کی بات میں نہیں مانتا, تو پھر سوال کو وہیں سے کیجیے نا, تاکہ وہیں سے سوال کا جواب بھی دیا جا سکے. پھر قانون اتمام حجت پر بحث کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ قانون اتمام حجت قرآن کو خدا کی کتاب مان کر اس کے مطالعے کا موضوع ہے.
آپ کا سوال جی. سر, یہ سورہ آراف میں آیت نمبر 94 ہے, وما ارسلنا فی قریات من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يذرون. یہاں لفظ نبی استعمال ہوا ہے,
اس سے پہلے ارسلنا استعمال ہوا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا, ہم نے جس نبی کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے.
اب اس کا ترجمہ آپ نے ایسے ہی فرمایا ہے, اور اسلائی صاحب نے اس کو کہا ہے کہ جس جب ہم نے کوئی رسول بنا کر بھیجا, اور جو باقی مفسرین نے میں نے پڑھا ہے ان سب نے اس کو نبی ہی اس کا ترجمہ کیا.
میں نے بھی نبی کیا ہے, ارسلنا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب ہم کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں.
یہاں ارسلنا آنے کی وجہ سے
جی, آپ دیکھیے نا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کی دعا سکھائی ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں, اسلم تو نفسی الیک ووجہت وجہی الیک, جو رات میں پڑھتے ہیں ہم, آمنت تو بے نبی کلزی ارسلت, یعنی میں اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ کے سامنے کسی نے الٹ کر دیا اس کو, حضور نے فوراً تصحیح کیا اس کی. اب حدیث میں دیکھیے آپ نے فرمایا ایسے پڑھو. تو اس لیے ارسلہ جس طرح بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح عربی زبان میں رسول بنا کر بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس کا یہ ترجمہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے رسولوں کے واقعات بیان ہوئے.
جی. اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ سورہ اعراف کی 158 نمبر آیت ہے کہ ہم نے تمام کے تمام انسانوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے.
جی.
اور پھر حکم فرمایا ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے احکام کو مانتا ہے. اب اس وقت آپ دین کے مبلغ ہیں, آپ ٹی وی پر بیٹھتے ہیں, آپ لوگوں کو اللہ کا حکم سناتے ہیں, تو اس انداز میں یہود و نصارہ کو بیان کرتے ہوئے میں نے کبھی آپ کو سنا نہیں ہے. یعنی آپ امریکہ میں بیان فرماتے ہیں, آپ ٹی وی فیس بک پہ آتے ہیں, اس انداز سے تبلیغ کرتے ہوئے ان کو میں نے آپ کو نہیں سنا.
پورا کا پورا باب لکھا ہے اپنی کتاب میں قانون دعوت. دنیا پر دعوت پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے اور کیسے پہنچنی ہے,
صحیح,
قوموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیا اصول بتائے ہیں, افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتائے ہیں. تو یہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائیں, اور اس ذمہ داری کے لیے بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا, وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف اللہ کی کتاب پہنچا دینی ہے.
بالکل صحیح ہے,
یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں, اور میں نے ان کو قانون دعوت میں بالکل ایک قانون کے طریقے پر دفعات کی صورت میں مرتب کر کے بتا دیا ہے کہ ایسے یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا تو مخاطب میری اپنی قوم ہے اور میں اسی سے بات کر رہا ہوں.
جی
جی, آپ نے یہ بیان کیا کہ کتنا عظیم واقعہ ہوا جزیرہ نما یارب میں, اور شاید ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایک اسٹیبلش ہسٹری کو بھی استدلال بنایا جا سکتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلش ہسٹری میں یہ واقعہ اسی انٹرپریٹیشن کے ساتھ آیا ہو؟
دنیا میں کبھی کسی چیز کی انٹرپریٹیشن منتقل نہیں ہوتی, واقعات منتقل ہوتے ہیں. مغلیہ سلطنت کیسے قائم ہوئی, اسباب کیا تھے, اس وقت تاریخ میں کیا عوامل موجود تھے, اس کا زوال کیسے ہوا, یہ چیزیں تو تفاہوس تدبر کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس کو اسٹیبلشڈ ہسٹری میں تو رکھنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب موجود ہے. اللہ کی کتاب اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں محفوظ رکھی گئی ہے, وہ اس وقت اجماع اور تواتر کے ساتھ دنیا کو منتقل ہو رہی ہے, وہ کتاب اس کو بیان کرتی ہے. آپ اگر میری کتاب میزان میں اصول و آبادی کا باب پڑھیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر یہ ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، بائبل کیا ہے، اسی قانون اتمام حجت کا بیان ہے کہ اللہ نے جب ایک قوم کو کھڑا کیا کیا تاریخ بنی اس کے نتیجے میں. تو آپ کبھی بائبل کو پڑھیے، اس میں یہ اسی طرح انہیں لفظوں میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. اسی وجہ سے میں نے توجہ دلائی ہے کہ ایک حجت رسولوں کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے، وہ اپنی اپنی قوم پر قائم ہوتی ہے. اس کی سرگزشت پڑھنی ہو تو قرآن پڑھیں. ایک حجت اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر ذریت ابراہیم کے ذریعے سے قائم کی ہوئی ہے، اس کی سرگزشت پڑھنی ہو تو بائبل پڑھیں، اور وہ اس وقت بھی موجود ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جو فیصلہ بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. وجائل الذی نتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، میں نے بنی اسرائیل کے اوپر جو جزا و سزا کا ظہور ہوا ہے اس کو قیامت تک پھیلا دیا ہے، قیامت کے دن تک. آج دیکھ لو، آپ اتمام حجت کے ذرائع پوچھ رہے تھے نا، تو اب اتمام حجت کا ایک ذریعہ وہ ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہوا موجود ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے سزا کی بات کی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے سزا جی، صحابہ کے ذریعے سے جزا و سزا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو سیدنا مسیح کے بعد اور ان سے پہلے جو سزا دی، کیسے دی؟ میں اس کے لیے اپنے منکر اٹھا کے لایا، عباد لی اولی باسن شدید، ان کے ذریعے سے پٹائی کروا دی. سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے سزا کا آلہ کس کو بنایا ہے، یعنی آپ دیکھیے بختنصر کو سزا کا آلہ کس کو بنایا ہے، تیتوس رومی کو. اور کیا کہا ہے اس موقع پر، عباد لی اولی باسن شدید، میرے بندے تھے کیونکہ طاقت انہی کے پاس تھی، ان کے ذریعے سے میں نے پٹائی کروا دی تمہاری. کیوں ان کے ذریعے سے کرائی، فرشتوں کے ذریعے سے کیوں نہیں کرائی؟ اس لیے کہ توحید پرست قومیں جو ہیں، یعنی شرک ہوگا لیکن اصلا توحید کو ماننے والی ہیں، ان کی سزا موت نہیں ہے، ان کی سزا محکومی ہے،
ذلت و رسوائی.
فرشتوں کے ذریعے سے سزا دی جائے گی تو محکومی تو نہیں ہوگی نا، تو ذلت رسوائی اور محکومی، یہ سزا چونکہ دینی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی دو سزائیں ہیں، عمر قید ہے یا موت ہے، تو جن کو عمر قید کی سزا دینی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی منکر قوموں کو اٹھا کے لے آیا، عباد لی اولی باسن شدید، اور پھر میں نے انہیں کہا کہ پیٹو ان کو. اور اس کے بعد کیا کہا ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے کر دیا دو مرتبہ، اس کے بعد کیا ہے، ان اتم ادنا، تم لوٹو گے میں بھی لوٹوں گا، وہی کروں گا پھر تمہارے ساتھ. تو ذرا قرآن کو اس بصیرت سے پڑھ لیجئے. تو اس لیے بحث کے دو طریقے ہیں، آپ قرآن مجید کے بنیادی مقدمات یا قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسری بحث ہے، دوسری گفتگو ہے، لیکن اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے.
ٹھیک جی جناب.
ہم غزوات کو اتمام حجت قانون کے تحت جزا و سزا قرار دے رہے ہیں صحابہ کے،
ہم بالکل نہیں قرار دیتے. دیکھیے پوری بات کو پہلے سن لیے، بدر کے معاملے میں یہ بات کہتے ہیں. یعنی بدر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں پہلی قسط نازل کی گئی، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کر آپ نے پھر مکے میں آخری معاملہ کر دیا. باقی جو مار کے ہوئے ہیں ان کی نوعیت بالکل الگ ہے. مثلا احزاب کے موقع کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ظہور ضرور ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو حق و باطل کا فرقان بنا دیا گیا.
فرقان صرف بدر کو کہا،
بدر کے بارے میں کہا.
سر جنگ احد کے بارے میں پھر کیا خیال ہے آپ کا؟
جنگ احد میں قریش حملہ آور ہوئے ہیں. دیکھیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بدر میں بھی قریش حملہ ہوا.
جی ہاں بالکل ٹھیک ہے.
اس وجہ سے اگر فرض کر لیجئے کہ قانون اتمام حجت کا کوئی اصول نہ ہوتا تب بھی حق تھا کہ وہ لڑائی لڑی جاتی. زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا وہ عذاب کس ترتیب سے نازل کیا. اچھا پھر میں گزارش کروں گا، یہ میں جو کچھ کہتا ہوں کیا قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ آپ سورہ آل عمران میں پڑھیے، جنگ احد پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے، یہ بتایا ہے، اس ایک ایک سوال کا جواب دیا. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 10-12-15 لوگ کیوں شہید ہو گئے. آپ دیکھیں اس کا جواب کیا دیا کہ تمہارے اندر بعض لوگوں کے اندر شدید خواہش تھی کہ وہ شہادت کا منصب پائیں، اس وجہ سے ان کو موقع فراہم کرنا ضروری تھا. کبھی آپ پڑھیں صحیح قرآن مجید کو، کیا جواب دے رہا ہے؟ لیتخذ منکم شہداء، اس کا موقع فراہم کرنا ضروری تھا. کیوں تھوڑی دیر کے لیے مار پڑی، اس کا جواب دیتا ہے کہ کیا کیا نتائج نکالنا پیش نظر تھے. اور یہ کہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس وقت میں تمہارے ذریعے سے سزا دوں گا تو تمہیں نہیں دیکھوں گا تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری تمہیس بھی کروں گا، وہ بھی ضروری تھی.
آپ تھوڑا سا
اس کو کبھی اس زاویے سے پڑھیے تو صحیح، کہ قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے. اچھا آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا, برسوں تک میرا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ میں یہ اجتہادی اطلاق کر رہا ہوں, اس کے اصول تھے, یعنی قرآن نے ایک اصول بیان کیا, صحابہ کرام نے اس اصول کا اطلاق کیا ہے, اس اطلاق کا سارا تصور ظاہر ہے کہ فہم پر مبنی تھا. اس کے بعد وہ روایت مل گئی جب میں نے حدیث پر کام کرنا شروع کیا, جس میں خود صحابہ کرام پوری تفصیل سے ہم چھاپ چکے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, ہمیں مامور کیا گیا, اور جس وقت ہم حملہ آور ہوتے ہیں تو جس طرح ایک مچھلیاں پکڑنے والا مچھلیوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے اسی طرح مقتولوں کے ڈھیر لگتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں.
جنگ احد اتمام حجت قانون کے تحت مشرکوں کے لیے سزا تھی یا نہیں؟
پہلے تو آپ یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اتمام حجت کے تحت سزا دی کیسے گئی ہے. یعنی کبھی میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ قانون اتمام حجت کا لفظ مجھ سے سننے کے ساتھ ذرا یہ پڑھ لیا کیجئے کہ میں نے اس کے اطلاق کو بیان کیسے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تین گروہ تقسیم کر دی ہیں, بالکل مشرکین عرب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے, اہل کتاب جن میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں, عرب کے اہل کتاب. تیسرے وہ کون لوگ ہیں؟ تیسرے لوگ وہ ہیں جو یا مشرکین میں سے یا اہل کتاب میں سے معاند ہو کے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ انسانوں کا معاملہ یہی ہوگا نا, ایک آدمی کہتا ہے جی میں مانتا نہیں, یہ انکار ہے محض. ایک یہ ہے کہ مانتا نہیں سے آگے بڑھ کر وہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, حرابے پر اتر آئے,
سرکشی پہ,
سرکشی اختیار کر لی, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے یا آپ کا راستہ روک دینے کے لیے اسکیمیں بنانے لگ گئے, وہ احزاب پر آپ پہ چڑھ دوڑے. یہ معاندین ہیں, جتنے بھی ہیں معاندین کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ جب موقع ملے گا سزا دے دی جائے گی, جب موقع ملے گا. چنانچہ اسی اصول پر کعب بن اشرف کو سزا دی, اسی اصول پر ابو رافع کو سزا دی رسول اللہ علیہ وسلم نے, کہ معاندین جو ہیں ان کے لیے مہلت ختم ہو گئی, جیسے ہی وہ انعت پر آ جائیں گے سزا دی جائے گی. یہ عمل ہو رہا ہے مسلسل, بلکہ اس میں آپ دیکھیے کہ بدر کے قیدیوں میں سے چھ لوگوں کو سزا دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ معاندین ہیں جن کو سزا دی جا رہی ہے. جو محض منکرین ہیں ان کے دو گروہ ہیں, ان کے معاملے میں یہ کیا گیا کہ جہاں تک مشرکین عرب ہیں ان کے جو پہلا گروہ ہے وہ ان کے اصل میں لیڈر ہیں, ان کے لیے میدان بدر یوم الفرقان بنا, اور اس کے بعد آخری جو سزا ہے اس کا اعلان پھر سورہ توبہ میں جا کے کیا گیا. اس دوران میں بہت سے مار کے پیش آئے, جو ظاہر ہے کہ بعض موقعوں پر محض مدافعت تک رہے, بعض موقعوں پر محض ان کے حملے کو پسپا کرنے تک رہے, تو یہ نوعیت ہے اس کی. یہ پوری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے, اس میں ہر ہر مارکے کو اسی قانون کے ساتھ ٹانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا کچھ لوگ رات کی تاریکی میں اگر حملہ آور ہو جائیں گے جواب دیے جائیں گے.
سر معاندین میں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ معاندین جن کو سزا دی گئی ہے وہ تقریباً یہودی ہیں, کعب بن اشرف بھی یہودی تھے, ابن خطل بھی یہودی تھے, اور اس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, ابو رافی بھی, اور یہ سردار جو تھے قریش مکہ کے وہ سخت معاندین تھے, ان کو تو معاف کیا گیا فتح مکہ کے دن, لا تسریب علیکم اليوم کہا گیا.
الٹ دیا آپ نے ساری بات. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں کہ آپ ایک چھڑی لے کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے بدر کا مارکا برپا ہونے سے پہلے کہا کہ یہاں یہ گرے گا, یہاں یہ گرے گا, یہاں یہ گرے گا, وہ تو سارے کے سارے ختم ہوئے ہیں. یعنی عرب کے سرداروں میں سے تو آپ دیکھیے کہ صرف ابو سفیان ہے جو قابل ذکر شخصیت باقی رہ گئے, سب کے سب کھیت رہے, جتنے بھی بچوں نے مار ڈالا ان کو, تو اس لیے وہ تو ختم ہو گئے, ان میں سے کس کو آپ. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے, معاندین جو ہیں وہ مشرکین عرب میں سے, میں نے آپ کو بتایا کہ بدر کے قیدی مشرکین ہیں, چھ آدمیوں کو معاند قرار دے کے رسول اللہ نے سزا دی, احد کے قیدیوں میں سے بعض لوگوں کو سزا دیے جو پکڑے گئے ہیں, اسی طرح سے بعض دوسرے موقع کو پر بھی یہ سارا.
فتح مکہ میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ خلاف کو پکڑ کے بھی اگر کوئی کھڑا ہو,
فتح مکہ کے موقع کو پر بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اس معافی سے مستثنا ہے. کس کو معافی دی گئی؟ وہ عام لوگ ہیں جن کو دی گئی, اور اس میں بھی ابو سفیان ہے جنہوں نے ایمان پہلے قبول کیا, اس کے بعد ان کے گھر کو مامن قرار دے دیا.
جو ان لوگوں نے آپ وسلم کے اوپر اجڑی پھینکی تھی جب آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے, وہ پانچ لوگ تھے, وہ سارے کے سارے قتل ہوئے ہیں بدر کے اندر, وہ معاندین تھے. بالکل صحیح بات.
یعنی کچھ معاندین جو تھے وہ اپنے بعض اقدامات کے نتیجے میں مارے گئے اور کچھ کے بارے میں اعلان کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کے ساتھ یہ معاملہ بڑی تدریج سے کیا ہے. اگر آپ اس کو اس روشنی میں دیکھیں گے کہ معاندین کے بارے میں یہ نہیں کیا گیا کہ اب ان کو مہلت ملے گی, نہیں, وہ جس وقت قابو میں آتے چلے گئے ان کے خلاف کاروائی ہوتی چلی گئی. لیکن منکرین کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو مہلت دی گئی, ان کو الٹیمیٹم دیا گیا, ان کو پہلے چار مہینے کی مہلت دے کے کہا گیا کہ آپ لوٹ آئیں, اس کے بعد پھر جب اعلان عام کیا گیا تو اس وقت بھی کہا گیا کہ 50 دن کی مزید مہلت ہے, اس لیے کہ منکرین کو مہلت دی جاتی ہے. جہاں تک معاندین کا تعلق ہے وہ تو آ گئے نا مقابلے میں, کوئی جانا ہے
آپ کا سوال دی.
یہ کہاں تک ریزنیبل ہوگا کہ جب مسلمان بدر میں جیتے ہیں تو یہ دعویٰ کریں کہ گاڈ از اور آن سائڈ,
اپنی طرف سے آپ نے ایک پورا کا پورا جملہ بنا دیا, جب جیتے ہیں. جب جیتے ہیں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے نہیں, جب وہ بے یار و مددگار کھڑے تھے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا, یہ فیصلہ ہونے والا ہے, آج طے ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے, یہ اس وقت کہا جا رہا تھا, جیتے پر نہیں کہا گیا. پہلے واقعے کو بالکل ٹھیک سٹیٹ کیجئے جیسے کہ وہ ہوا ہے, اس کے بعد اس پر تبصرے کا.
اور یہ واقعہ ہوا بھی نہیں تھا, اس سے پہلے سورہ روم میں خوشخبری پیشن گوئی سنا
اس وقت بتا دیا,
اس وقت بتا دیا گیا.
ابھی ابھی یہ واقعہ تو بہت بعد کی بات ہے, اس وقت کہا گیا تھا کہ جس دن رومیوں کا جو غلبہ جو ہے وہ الٹے گا اس دن مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری ملے گی. یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کہا گیا, جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا. یہ اعلان جو ہے یہ تیمور اور چنگیز کا اعلان نہیں ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ خدا کا اعلان ہے. تو اس وجہ سے بحث کو ٹھیک رکھیے, اس لیے کہ جب آپ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو موضوع کو لے کے چلتے ہیں. اس وقت موضوع یہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کا قانون اتمام حجت کیا ہے, قرآن اس قانون کو کیسے بیان کرتا ہے, اس قانون کے لیے قرآن مجید نے کیا اصول قائم کیے ہیں.
اچھا
تو یہ ایسے ہے کہ جیسے مثلا ہم نے سائنس کو بطور ایک علم کے مانا, تو اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس اپنے مقدمات کیسے پیش کرتی ہے. اگر کوئی آدمی سائنس کو بطور علم چیلنج کر رہا ہے وہ ایک دوسرا موضوع ہے, میں حاضر ہوں اس کے لیے, لیکن پھر اس کو لے کے چلیے کیونکہ دو چیزیں خلط ملط نہیں کی جا سکتی.
اچھا جاوید صاحب ایک بات بتائیے, اس میں یہ اب ہم جب قانون کی بات کر رہے ہیں, قانون اتمام حجت کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اصول بتاتے ہیں تو جنگوں کے اصول میں یہ بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا, بزرگوں کو نہیں مارا جائے گا, اس طرح سے خواتین پر نہیں ہوگا. لیکن جب اتمام حجت کا قانون اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے, جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا, آسمانی عذاب آیا, اس میں وہ منکرین تو مارے گئے مگر ان کے ساتھ ان کے معصوم بچے بھی ہوں گے, پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی, ان میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا, انہوں نے تو انکار نہیں کیا تھا پیغمبروں کا, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟
دو الگ الگ باتیں ہیں نا, یعنی جب آپ عام جنگ کرتے ہیں جیسے ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے تو اس پہ جنگ کے قوانین ہوں گے, یہ ایک انسانی عمل ہے, اس کی ایک اخلاقیات ہوگی, آپ نے معاہدہ کیسے کرنا ہے, معاہدے کی پابندی کیسے کرنی ہے, آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, درختوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, راستے کیسے بند کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں, یہ انسانی اخلاقیات ہوگی. وہ اخلاقیات جو ہمیں دین میں بتائی گئی ہے, خدا معاملہ کر رہا ہے, اب معاملے کی نوعیت ہی بدل گئی, خدا آپ کا بچہ نہیں لے جاتا, ماں کے پیٹ میں نہیں لے جاتا.
لیکن خدا اس بات پر ان کو عذاب دے رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا, وہ اس میں اس بچے نے تو انکار نہیں کیا. خدا
میں تو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی جو عام وفات ہو رہی ہے,
جی,
جو عام معاملات ہو رہے ہیں, وہ کسی قانون کے تحت تو نہیں ہو رہے ہیں نا.
ٹھیک ہے,
اب ایک بستی کے اوپر اللہ نے عذاب کا قومی سطح پہ فیصلہ کیا ہے,
ٹھیک ہے,
اس میں بتائیے یہ کوئی انصاف کی بات ہوگی کہ بچے بچا لیے جائے, یعنی یتیموں کا پورا یتیم خانہ قائم کیا جائے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس وقت قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سزا دینی ہے ان کو تو ملے گی ہی, اس کے ساتھ تو وہاں کے درخت بھی جو ہے وہ بھن جانے ہیں, انہوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہوتا, تو بچے بھی ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے. دنیا کے اندر بھی جو آپ کا قانون چل رہا ہے, مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے جس کا ظہور ہوتا ہے, اس میں ہی بچے جاتے ہیں, اس میں ہی بڑے جاتے ہیں, تو یہ نہیں کہ بچوں کو سزا دی گئی.
وہ جو زلزلہ آتا ہے وہ ایک آفاقی قانون ہے نا,
اس آفاقی قانون میں بجائے
تو جسٹیفیکیشن انکار نبوت ہے نا.
میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا, جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن یہ کہ ان پر عذاب کیوں آیا ہے, ان پر عذاب کا باعث بتا دیا گیا. اس کے ساتھ بچوں کو بتانا آپ کے نزدیک عقلی تقاضا ہوگا؟ یعنی آپ خدا کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں, خدا کی جگہ کھڑے ہو کے
مددگار رہ جائیں,
خدا کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھیں, یعنی آپ کے لیے بچہ مر گیا ہے, خدا کے یہاں فرشتے اس کو آغوش میں لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے وہاں کھڑے ہو کے دیکھیے نا.
آپ کے
صاحب ایک دفعہ جہاد کی ڈیفینیشن بیان فرما دیں پلیز.
جہاد جو ہمارے لیے ہے شریعت میں جو جہاد ہے,
جی,
یعنی جہاں ظلم اور عدوان کا ارتکاب ہوگا, ہمیں دین میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہو تو تم اس کے استحصال کے لیے جدوجہد کرو. وہ ظاہر ہے کہ زبان سے بھی ہوتی ہے, وہ قلم سے بھی ہوتی ہے, وہ کسی کی مالی مدد کر کے بھی ہوتی ہے, اخلاقی مدد کر کے بھی ہوتی ہے, اور تلوار اٹھانی پڑے, بندوق اٹھانی پڑے تو اس میں بھی ہوتی.
یعنی یہ اسلام کو نہ ماننے والوں کے خلاف جنگ نہیں ہوگی؟
نہیں, اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. یہ ساری بحث یہی ہے کہ یہ میرے اختیارات نہیں ہیں, یہ جو قانون اتمام حجت اس کے تحت اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کے قانون کو بتایا جا رہا ہے. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ نے سزا کیسے دی, یا جب قیامت میں جزا و سزا ہوگی تو میں نہیں دوں گا, آپ نہیں دوں گے. دنیا کو بتاتا ہے قرآن مجید کہ اللہ کے ہاں قیامت میں اتمام حجت کے بعد لوگوں پہ جزا و سزا کا اطلاق کیسے ہوگا, جنت کے لیے کیسے لوگ منتخب کیے جائیں گے, جہنم کن کے لیے ہے, یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی میرا کام نہیں ہے یہ. اور یہ جو جہاد کے بارے میں ہمارے ہاں ایک خاص طریقہ سا دفاعی ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, اب دیکھیں میں نے تو یہ اصطلاحات ہی ختم کر دی. ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا, جس وقت کوئی مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے, مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں اس کی مدافعت کروں. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے, میرے پاس طاقت ہے, تو میرے دین کی ہدایت یہ ہے کہ میں اپنی اس طاقت کو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے استعمال کروں. تو اس لیے یہ بڑا مقدس فریضہ ہے ظلم اور عدوان کے خلاف, یہ ہم جہاد کریں گے. اس کی بنیاد نہ جوع و لرز ہو سکتی ہے, نہ اقتدار ہے, نہ کوئی دنیوی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ پرسیکیوشن, ظلم, فتنے اور فساد کے خلاف.
اس وقت مسلمانوں کے خلاف یہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟
جہاں ہو رہا ہے وہاں کا نام لیتے ہوئے پر جلتے ہیں لوگوں کے, ہمت ہے تو ضرور مسلمانوں کو نجات دلائیں.
حضرت عمر کی خلافت میں اتمام حجت تو مکمل ہو چکا, ہر چیز ہو چکی, پھر بھی اس کے بعد جو یہودی قبائل تھے وہ محکومی کی زندگی بھی گزار رہے تھے, پھر بھی انہیں علاقہ بدر کیا گیا, یہ کیوں کیا گیا, اس کا کوئی سبب؟
اس کے وجوہ انہوں نے بتایا, یعنی جب انہوں نے اس علاقے میں بھی جا کر اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کو اس علاقے سے نکال کے دوسری جگہ آباد کر دیا گیا, اس لیے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں یہ طے تھا کہ اس میں کسی دوسرے دین کی بالادستی نہیں قبول کی جا سکتی.
وہ تو شرک کو نہیں نا, مطلب شرک کی مداخلت نہیں ہو سکتی نا, وہ تو اہل کتاب تھے, وہ تو خدا کتاب کے توحید کے علم بردار تھے.
یہی اصول ہے کہ وہ محکوم ہو کر رہیں گے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک قوم کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ محکوم ہو کر رہے گی, وہ اپنی اس محکومی کی حالت کو سازشیں کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے, تو پھر آپ اقدام کریں گے نا اس کے لیے.
تو پھر کوئی سزا دی جا سکتی
ہے کہ اس ریاست کے اندر اگر آپ ہیں اس کا نظم و نسق اگر آپ خراب کریں گے تو ریاست اقدام کرے گی.
تو پھر کوئی سزا دی جا سکتی تھی, مثلا کوئی بھی سزا؟
یہ جو سیرت ہے نا کہ آپ 14 صدی پہلے جا کے اصول بیان کیا جا سکتا ہے بھائی. اطلاقی معاملات میں آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بنگلہ دیش میں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو شہریت دیں گے یا نہیں دیں گے, ان حالات میں فیصلہ کرتے ہیں نا, اس پہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے غلط ہے. اس وجہ سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں, یعنی ان کو کیا اطلاعات ملی ہیں, کیا ان کے پاس چیزیں موجود ہیں, ان کو محکومی کی سزا دی گئی ہے, وہ محکوم محض ہیں. جو محکوم محض ہے اس کے کوئی حقوق نہیں, چاہیں تو یہاں رکھیں چاہیں تو نکال لیں.
اچھا جاوید صاحب, دو بنیادی سوالات. ایک تو یہ ہے سوال قانون اتمام حجت کے ذیل میں کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, یعنی اس وقت جو ہے انفارمیشن حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. کیا آپ کی نظر میں آج کے دور میں بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھ تک تو خدا کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا؟ ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ایسا امکان ہو سکتا ہے؟
میں نے اس ملک کے اندر اپنے قریب میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا.
بہت اچھے.
میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا کہ 16 سال ایک مسیحی میرا ڈرائیور رہا ہے, پہلی مرتبہ مجھے یہ شدید احساس ہوا کہ ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا, بتایا ہی نہیں, گرد و پیش میں رہتے ہوئے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. یعنی آپ کا کام ہے خبردار کریں, آپ کا کام ہے انذار کریں, آپ کا کام ہے کہ آپ اس طریقے سے بات پہنچائیں. ہم تو تذلیل کر رہے ہوتے, تحقیر کر رہے ہوتے ہیں ان کی, ہمارے یہاں تو ان کے برتن الگ کیے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے کرتوتوں پر کبھی غور کر کے دیکھنا چاہیے, اس کے نتیجے میں پیغام پہنچتا ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید, آپ کہتے ہیں کہ فیس بک ہے اور یہ ٹیکنالوجی ہے اور فلاں ہے, بھائی وہ میرے گھر میں ہے, ہم نہیں پڑھتے اس کو.
ٹھیک,
ہر ایک کے گھر میں موجود ہے.
بہت اچھا.
اس کے بارے میں مسلمانوں نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ اسے بے سوچے سمجھے بغیر رکھنا ہے, طے ہے اس کے بارے میں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں, اس لیے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, بحث کرو اس کے اوپر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کی کتاب مانتے ہو تو پھر سب سے بڑی چیز یہی ہے, اور وہ کتاب کہتی کیا اپنے بارے میں, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ مذہب کے بارے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کرے. یعنی فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے, لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, سب اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے. تو جس کتاب نے ہمارے اختلافات کا فیصلہ کرنا تھا اس نے بتانا تھا کہ دیوبندی ٹھیک ہیں یا بریلوی، اہل حدیث ٹھیک ہیں یا صوفی، حنفی ٹھیک ہیں یا شافعی، یہ بتانا تھا اس نے. اس نے بتانا تھا کہ مسیحی نقطہ نظر صحیح ہے یا یہودی، اس نے بتانا تھا کہ ہندوؤں کا مذہب ٹھیک ہے یا تمہارا. اس کتاب کو بھی ہم کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں. یہ قانون اتمام حجت میں آسمان سے نہیں لے آیا، پوری کتاب بیان ہی اس کو کرتی ہے. یعنی اگر آپ یہ پوچھیں کہ قرآن میں طلاق اور نکاح کا قانون کہاں بیان ہوا ہے تو میں کہتا ہوں گا کہ سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں. اگر آپ پوچھیں اتمام حجت کا قانون کہاں بیان ہوا ہے تو میں کہوں گا الحمد سے والناس تک،
پورا قرآن ہے،
پورا قرآن اسی کو بیان کرتا ہے.
بہت اچھا،
کبھی اس زاویے سے پڑھ کے دیکھیں.
صحیح.
اچھا، اسی کے ذیل میں ایک اور سوال ہے جاوید صاحب. آپ یہ پوری جو اتمام حجت کی ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو منکرین ہیں، جو رسول کے انکار کر رہے تھے، ان کو دینونت ان کے اوپر ہوئی اور یہ سارے اتمام حجت کے نتیجے میں ان پر عذاب بھی نازل ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ دو مقامات پر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یا جو یہود ہیں، یا جو نصارہ ہیں، یا جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور آخرت پر یقین رکھے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. اس پورے کے پورے کانٹیکسٹ میں کسی جگہ بھی رسول کو ماننے کی بات ہوئی ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اگر صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر رکھتے ہیں یقین اور نیک عمل کرتے ہیں. تو اب یہ اس کو کیسے ہم اس کو
یہ بتائیے، یہودی کون ہوتے ہیں؟
یہودی کون لوگ ہوتے ہیں
جو ماننے والی قوم ہے؟
یہودی رسولوں کو ماننے والی قوم ہے، لیکن یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی تو کرتے ہیں.
مسلمان کون ہوتے ہیں؟
جو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں.
آیت شروع کیسے ہوتی ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا. یہ پیغمبروں کو ماننے والی قوموں کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے دین کے بنیادی مطالبات کیا ہے.
بہت اچھے.
رسالت کیسے زیر بحث آئے گی وہاں پہ؟ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے بندوں، قیامت میں اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی، تو اس میں رسالت کیوں زیر بحث آئے؟
مگر وہاں پر جب یہود کہہ دیا گیا تو یہود کو مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ اللہ کو مانو.
یعنی ساری قوموں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جس پیغمبر کو بھی تم مانتے ہو، پیغمبروں پر تو ایمان رکھتے ہو، تم ان سے نسبت بھی رکھتے ہو، لیکن پیغمبروں پر محض ایمان رکھنا، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنا، ان کی بنیاد پر اپنے مذہب کا تعارف کرانا، یہ قیامت میں کام نہیں آئے گا. قیامت میں یہ چیز چاہیے. میں جب مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہوں تو مسلمانوں کو کیا کہوں گا کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب پڑھو. اب آپ کہیں گے یہاں تو آپ نے رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ رسول اللہ کو ماننے والی قوم ہے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے. تو اس لیے یہاں بات ہی دوسری بیان ہو رہی ہے. یعنی یہ سیاق اصل میں یہ بیان کرنے کا ہے ہی نہیں. یہاں فرشتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، یہاں کتابوں کا ذکر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہاں مدعا بالکل الگ ہے. تو یہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا بات تھی، کس موضوع پر کہی جا رہی تھی. یعنی میں جب یہاں اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ دنیا تک دعوت نہیں پہنچی، تو اس وقت میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے متعلق رویے پہ گفتگو کر رہا تھا. یہ موقع ایمانیات کی فہرست بیان کرنے کا نہیں ہے.
ٹھیک.
تو ہر موقع کی بات کو دیکھنا چاہیے، کس موقع پر بات کہی جا رہی ہے، وہاں بحث کیا ہے. ذرا سورہ بقرہ اور مائدہ میں دیکھیے، بحث یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کو دعوت دی گئی اور مشرکین کو بھی کہ تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ. یہ تو سارا سیاق و سباق ہی اسی سے شروع ہوا ہے. وہ جواب میں اپنے توہمات، اپنے بدعات، اپنے مشرکانہ تصورات پیش کر رہے ہیں. اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں اور نسبتیں یہ کام نہیں آئیں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پہ سچا ایمان حاصل ہو اور اس پر یہ واضح ہو جائے کہ فلاں ہستی اللہ کا رسول ہے اور وہ انکار کر دے؟
ٹھیک ہے،
یہ تو کرولری ہے، اس کی نتائج ہے. یہاں بیان کرنا مقصود ہی نہیں.
اچھا، ایک اور
اس میں بہت سے جرائم بھی بیان نہیں ہوئے.
کیجیے گا
مثلا یہ نہیں بیان کیا گیا قتل کرنے کے اوپر ہمیشہ کی جہنم ہو جائے گی. وہ ان چیزوں کا جامع و معنی بیان نہیں، بلکہ دین کے بنیادی مقدمے کو واضح کرنا.
ایک اور بات واضح کیجیے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، منکرین جو ہیں، جتنے بھی منکرین ہیں ان کو جو ہے قرآن مجید کفر کے لفظ، کافر سے تعبیر جو کر رہا ہے، تو عام جو علماء کرام ہیں وہ ان کی ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاح یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے منکرین ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. آپ کی جو بک ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ کہ نہیں، کافر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور غیر مسلم ہونا الگ چیز ہوتی ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجئے.
غیر مسلم تو محض اس حقیقت کا بیان ہے کہ فلاں آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ میں نہیں اس کو کہہ رہا، اس نے خود اعلان کر رکھا،
خود اعلان کر دیا.
یعنی ہر ہندو، ہر یہودی، ہر نصرانی خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں.
ٹھیک ہے،
تو جب آپ نان مسلم کا لفظ بولتے ہیں یا نان ہندو کا لفظ بولتے ہیں یا نان یہودی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اصل میں ایک کیٹیگری کو بیان کر کے دوسرے پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی نیا نام دینا نہیں ہے. لیکن کفر کیا چیز ہے؟ کفر اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے سامنے خدا کے پیغمبر کی دعوت آئی, آپ نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ بات کہ کسی نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے صرف اللہ ہی بتا سکتا.
ٹھیک,
میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا. تو اس لیے میرے ہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے, مختلف جگہوں پر وضاحت کی ہے کہ تکفیر جو ہے یہ اللہ کرتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا پیغمبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے خدا کھڑا ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. اس باب میں میں یہ بات بھی عرض کر دوں خلاصے کے طور پر, کافی بحث اس کے اوپر ہو گئی, کہ اتمام حجت کے بارے میں یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ یہ استدلال سے ہوتا ہے. یعنی یہ بات نہیں ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اپنے اس آرٹیکل میں تین نکات میں متعین کر دیا. یہ اس اتمام حجت کی بات ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے. پھر عرض کر دوں یعنی اتمام حجت کا جو ایک عمومی تصور ہے وہ تو بہت سے ذرائع سے ہو رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا. پیغمبر کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوتا ہے اور جس کا نتیجہ دنیا میں نکلتا ہے وہ تین لازمی نکات ہیں اس کے. پیغمبر کا دنیا میں موجود ہونا, خود اپنی طرف سے دعوت دینا, یہ موقع فراہم کرنا کہ لوگ آ کے پیغمبر کو دیکھ لیں, بات کر لیں, استدلال کر لیں, جواب دے لیں, یہ تمام معاملات جو ہیں پیغمبر اس کا موقع فراہم کرے, مناسب موقع ملے جس میں پیغمبر یہ سارے معاملے سے گزرے. اور آخری چیز کیا ہے؟ پیغمبر کے ساتھ خدا کے کھڑے ہونے کا, خدا کی مائیت کا ظہور ہو جائے.
ٹھیک,
یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ آخری درجے میں سامنے آ جائے کہ اس ہستی کا معاملہ ایک عالم کا, ایک فقیہ کا, ایک حکیم کا نہیں ہے, اس ہستی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے.
ٹھیک,
یہ تین چیزیں ہیں, جب پوری ہوتی ہیں تب اتمام حجت ہوتا ہے.
بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے, تشریف لائے. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی قانون اتمام حجت سے متعلق, اور آج کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام تھا. ہم نے دو اقساط میں اس بحث کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کی. یقیناً بہت سارے ایسے پہلو ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے جو شاید یہاں ڈسکس نہ ہو سکے. اپنی علم کی حد تک ہم نے تقریباً سارے پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوالات ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.